الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله. ایک اللہ والے شاعر کا شعر ہے، نہ کتابوں سے، نہ آوازوں سے، نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ آوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ نظر ہی تھی کہ جو جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا۔ آدھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک ان پر پڑی تو وہ صحابی ہوئے، نظر نہیں پڑی تو کیا ہوئے؟ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہوئے۔ اور یہ نظر ہی تھی کہ صحابی پر نظر پڑی تو تابعی ہوئے، اور یہ نظر ہی تھی کہ تابعی پر نظر پڑی تو تبع تابعی ہوئے۔ تابعی نہیں ہوتے تو تبع تابعی نہیں ہوتے، اور صحابی نہیں ہوتے تو تابعی نہیں ہوتے، اور حضور نہ ہوتے تو صحابی نہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین تقریباً 1400 برس سے اسی صحبت کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبت کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ دین اسی طریقے سے آتا ہے، حقیقت اسی طریقے سے پیدا ہوتی ہے، جس کو روحانیت کہتے ہیں۔ اصل تو دین ہے، شریعت ہے، سنت ہے، اس کی برکت سے پھر کیا ہوتا ہے؟ طریقت بھی آتی ہے، اور طریقت ہی کو عوام الناس آج روحانیت کہتی ہے، لیکن وہ روحانیت کو کسی اور معنوں میں لے جاتی ہے، حالانکہ اصل جو ہے جس کو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ طریقت کہنا چاہتے ہیں۔ تو بنیاد جو ہے وہ صحبت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے جو ہے اسوہ سے اس کو سمجھا دیا، اور صحابہ کرام نے اتباع کر کے سمجھا دیا کہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ خانقاہ کی بنیاد یہی اصول ہے، اور اس سے بھی اوپر چلیں توجہ چاہیے، یہی اصول اس سے بھی اوپر چلیں، غور فرمائیے گا، آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق سے وحشت کھا رہے ہیں، مخلوق سے دور بھاگ رہے ہیں، اور غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، 15-15 دن، مہینے مہینے، تنے تنہا، اور جا کر ذکر و فکر۔ اس وقت نہ کلام اللہ شریف ہے، نہ اس وقت نماز ہے، نہ اس وقت حج ہے، نہ اس وقت روزہ ہے۔ کیوں بھائی؟ لیکن سنا ہے نا آپ حضرات نے کہ غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور قیام فرماتے تھے تنے تنہا، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، ذکر و فکر میں رہتے تھے، کائنات کی اس کے اوپر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ یہی بنیاد خانقاہ کی بھی ہے، اکابر اولیاء اللہ اسی نہج پہ ایک سالک کو بھی لے کے چلتے ہیں. جب کوئی آدمی اللہ والوں کے راستے پہ آتا ہے اور تعلق کرتا ہے تو اس کا بھی پہلے تخلیہ کراتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تخلیہ, خالی کرنا قلب کو اغیار سے. شروع میں تعلیم دیتے ہیں کہ ابھی گفتگو بھی کم کرو اور ملنا جلنا بھی کم کرو. چار مجاہدے, چار مجاہدوں میں سے دو مجاہدہ ہے. کیا ہے؟ ملنا جلنا کم کرو لوگوں سے اور گفتگو بھی کم. ظاہر ہے جب ملے جلے گا کم تو گفتگو بھی کم ہوگی. ہاں, ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اجازت دیتے ہیں کہ اب تمہارے لیے ملنا جلنا مضر نہیں ہے, اب تمہارے لیے گفت و شنید مضر نہیں ہے. اس لیے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ آدمی بن چکا ہے, اب یہ بولے گا بھی تو ضرورت سے, اب یہ ملے گا بھی تو ضرورت سے. پہلے اس میں مبالغہ کراتے ہیں, کمی کراتے ہیں, اور اس میں کسی حد تک مبالغہ ہوتا ہے. جیسے صفحے کا کوئی کونا موڑا جائے اور پھر اس کو سیدھا کیا جائے تو وہ پورا سیدھا نہیں ہوتا. پھر اس کو جب الٹی طرف پورا موڑیں گے پھر وہ سیدھا ہوگا. تو ایسے ہی اس مجاہدے میں مبالغہ تھوڑا کیا جاتا ہے کہ بس بہت ہی ضروری ملاقات رکھو بھائی, ملازمت کی ہے, کاروبار کی ہے یا دیگر چیزوں کی ہے, وہ رکھو اور ذکر و فکر میں رہو. اس کی بنیاد وہی غار حرا ہے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اور اس سے بعد کیا ملتا ہے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئی, نبوت ملی, یہاں کیا ملے گا؟ یہاں ولایت ملے گی, یہاں اللہ تعالیٰ کی دوستی ملے گی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فیض سے کیا بنے؟ صحابی بنے. اور اولیاء اللہ کی نظر فیض سے ولی اللہ بنے. بنے, بنتے ہیں اور بنیں گے. اسی کو یہ جو میں نے ابھی جن بزرگ کا شعر پڑھا ہے, یہ حالانکہ فرنگیوں کے زمانے میں جج تھے لیکن اللہ والوں کی صحبت سے اس چیز کو اور ان کے تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو سمجھے تھے, جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے نا. اور یہی خانقاہ کی بنیاد ہے. سب سے پہلی خانقاہ اس نگاہ سے دیکھی جائے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا, دوسری خانقاہ اصحاب صفہ کا چبوترا جو صحابہ کی خانقاہ, یہ تو تھی نبی کی خانقاہ, اور یہ ہے صحابہ کی خانقاہ. کون سی؟ اصحاب صفہ کا چبوترا, کہ جس پر 70 صحابہ تقریباً آ کر جم کے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے کام کو چھوڑ کر, دھندوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی لالچ میں, آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ملنے کی لالچ میں, آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑے گی, آج صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ملے گی, آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتیں ملیں گی. اور انہیں میں کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں, 5000 سے اوپر تقریبا, کہ وہی اصحاب صفہ کا کہ چبوترے کے ہی تھے یہ. تو یہ ہے صحابہ کی خانقاہ جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اس کو آپ خانقاہ کہیں, اس کو آپ مدرسہ کہیں, اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کی آماجگاہ کہیں, یہ وہ ہے. اور اسی کو پھر اولیاء اللہ نے لیا, یعنی تابعین, تبع تابعین, اور اس کے بعد اولیاء اللہ نے, کہ مسجدوں کے ساتھ ایک کٹیا بنایا کرتے تھے, ایک رہائش گاہ بنایا کرتے تھے, جس میں خود بھی قیام فرماتے تھے اور طالبین کو بھی قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے. شروع سے دیکھ جائیے, تاریخ پڑھ جائیے, سارے شروع کے حضرت جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے آج تک, تو یہی ملے گا. اور اسی طریقے سے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے, بنے. اور اسی میں یعنی علم دین بھی اس وقت ساتھ تھا, اس وقت یہ چیزیں الگ نہیں تھیں. اس وقت اسی مسجد میں علم دین بھی پڑھایا جا رہا ہے اور ان حجروں میں رہائش بھی ہو رہی ہے اور وہاں تزکیہ بھی ہو رہا ہے, اصلاح اخلاق کی محنت بھی ہو رہی ہے, ادھر علم دین پہ محنت ہو رہی ہے, ادھر یہ محنت ہو رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو اسلام کی نشاط ثانیہ تھی جس کا ایک اہم جز جہاد تھا, تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت یکجا تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان میں تھوڑی تفریق ہوتی گئی اور شعبے بنتے چلے گئے. تو صوفیہ نے اس چیز کو ہی سنبھال لیا, تزکیے کی محنت کو, اصلاح اخلاق کی محنت کو, اصلاح معاملات کی محنت کو, اصلاح معاشرت کی محنت کو, اصلاح عقائد کی محنت کو. یہ سارے جو دین کے شعبے ہیں, یہ سمجھیے کہ عملاً لانے کے لیے ایک تو ہے علمی طور پر آنا, کہ آدمی کے علم میں ایک چیز آئی, اس کو تو سنبھالا علماء کرام نے عموماً, لیکن یہ چیزیں عمل میں آ جائیں اس کے لیے کیا کیا, وہ محنت ان اولیاء اللہ کی. اور جس کا بنیادی جزو اپنی صحبت میں رکھنا تھا, وہ ترغیب اسی چیز کی تھی کہ یہاں رہو, اور اس رہنے کی برکت سے, ان باعمل لوگوں کی صحبت کی برکت سے آدمی باعمل ہو جایا کرتا, اور وہی چیز پھر بڑھتے بڑھتے اس میں رسوخ آتے 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 کیا ہو جاتا, پھر وہ بھی استاد بن جاتا, پھر وہ دوسروں کی تربیت کرنے والا بن جاتا. بقول ایک ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمود اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے کیسے کیسے ماشاء اللہ دیکھے خلفہ, ایک حضرت کے خلیفہ نے ہمارے پیر بھائی نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ دنیا میں جو ہسپتال ہیں اس میں مریض آتا ہے اور جس قسم میں شفا ہوتی ہے تو وہ شفایاب ہو کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے نا, بس یہی ہوتا ہے نا. لیکن یہ جو روحانی شفا خانے ہیں, خانقاہیں جو اللہ والے چلا رہے ہیں, اس میں تو ہم نے عجیب بات دیکھی, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ روحانی مریض آیا بھائی, روحانی مریض آیا اور وہ کیا ہوا, ان کے فیض صحبت سے تربیت سے شفایاب ہوا, اور شفایاب بھی ہوا, اور شفایاب ہونے کے بعد پھر کیا ہو گیا, پھر ڈاکٹر بھی بن گیا, روحانی ڈاکٹر بھی بن گیا. یہ حضرات ان کو روحانی ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں, روحانی معالج بھی بنا دیتے ہیں, اور کہ جاؤ اب تم جا کر کے دوسروں کا علاج کرو. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے صرف یہی دیکھا, دنیا میں تو ایسا نہیں دیکھا, یہ چیز ان روحانی شفا خانوں میں ہی ان اللہ والوں کے دیکھا کہ آیا تو تھا مریض اور یہاں سے بن کے جا رہا ہے معالج روحانی. تو یہ عجیب راستہ ہے بھائی, کہ اس میں جب محنت کرتا ہے آدمی تو یہی یہ بنیاد جو چلی آ رہی ہے یہ اسی کا فیض ہے نا. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے اور ہمیں اس راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرا اللہ خردوئی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ اور دینی کام جو ہیں اور جو دینی محنتیں ہیں وہ نافع ہیں, نفع بخش ہیں, کافی نہیں ہیں. خانقاہ کی محنت کے بغیر کافی نہیں ہیں. اس لیے, کس لیے بھائی, اخلاص, اخلاص کی وجہ سے. اخلاص جو آتا ہے وہ جب تک اخلاص کی محنت نہیں ہوگی اخلاص کیسے آئے گا. اور یہ جب کسی کو اپنا آدمی بڑا بناتا ہے, کسی کو اپنا شیخ بناتا ہے, کسی کو اپنا رہبر بناتا ہے, کسی کو اپنا استاد بناتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹاتا ہے, مجاہدے کرتا ہے اس کی نگرانی میں, اس سے پوچھ کر کے ریاکاری نکالنے کے لیے, تکبر نکالنے کے لیے, دکھاوا نکالنے کے لیے, حب جاہ نکالنے کے لیے, حب مال, مال کی محبت, بڑا بننے کی محبت, یہ سب چیزیں نکالنے کی جب محنت کرتا ہے تو پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں. اخلاص کے بغیر اس کے اعمال کی کوئی دام نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں شاہی مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس وقت کے رئیس اور اس وقت کے جو اس کے فرما روا تھا ان کے علاقے کا, اس کا بنایا ہوا مدرسہ, اور یہ شاہی استاد سب سے بڑے استاد جن کے درس میں پتہ نہیں سینکڑوں کتنے علماء آتے تھے. اور کیا ہوا, پڑھاتے 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 انہوں نے کہا جی میں پڑھاتا تو ہوں, قرآن حدیث کا علم تو دیتا ہوں, لیکن قلب بے چین ہے, قلب میں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. یہاں تو بس وہ جو ہے کیا کہتے ہیں علمی گفتگو تو خوب ہو رہی ہے, لیکن دل کا جو سکون ہے, تعلق مع اللہ, وہ نظر نہیں آتا. تو کیا کیا پھر, ایسا انتظام کیا, ایک سال لگا انتظام کرنے میں کہ نکلوں کیسے یہاں سے. ایک سال لگا, اپنے ایک آدمی کو تیار کیا اور اس کو اپنی جگہ بناتے بناتے پورا سال لگایا اس میں, اور ایک سال کی محنت کے بعد بادشاہ وقت سے اجازت لی کہ حضور میں اس کام کے قابل نہیں ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے. خیر وہ لمبا واقعہ ہے, اجازت ملی اور اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے گئے جی. وہاں کے مشائخ سے استفاضہ کیا اور 10 سال گمنامی میں گزارے ہیں. 10 سال پتہ ہی نہیں امام غزالی کہاں گئے, اور وہاں جا کے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ امام غزالی ہے, ابو حامد ہے, یہ وہ ہیں. اپنے آپ کو ایسا مٹایا ان مشائخ کی صحبت میں, اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام دیا, یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ پہلے مقام نہیں تھا, پہلے بھی تھا, لیکن اس میں یہ عناصر جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے اس میں کمی تھی. جب یہ عناصر کامل درجے میں حاصل ہوئے, مال کی محبت ختم, جاہ کی محبت ختم, واہ واہ کی محبت ختم, یا تو آہ آہ ہے نا, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ. خانقاہ کا اصول تو یہ ہے, واہ واہ نہیں ہے, آہ آہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ آواز فرمایا کرتے تھے اور جنازے اٹھا کرتے تھے, بیان میں جنازے اٹھتے تھے, لوگ مر جاتے تھے. اللہ کی محبت میں, آخرت کے شوق میں کہیے یا آخرت کے خوف میں کہیے, مر جاتے تھے لوگ. تو اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس اختر وہی ہے اصلی خانقاہ. تو آہ آہ سیکھنے کے لیے 10 سال گمنامی میں گزارے, اور اس کے بعد مشائخ کی اجازت سے اپنے اب دوبارہ آتے ہیں, دوبارہ اسی مدرسے میں آتے ہیں, دوبارہ اسی منصب پہ آتے ہیں, لیکن اب کی باتوں میں اور پہلے کی باتوں میں بڑا فرق ہے. اور اب ہوئے یہ امام غزالی, پہلے تو ابو حامد, مولانا ابو حامد تھے, اور اب ہوئے امام غزالی. آج دنیا بھی ان کو امام غزالی کہتی ہے, ان کے نام کے ساتھ امام لگا ہوا ہے. کوئی صرف غزالی کہے تو مزہ نہیں آئے گا, جب تک امام ساتھ نہ لگائے. جیسے شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے, لیکن اپنے شیخ کے ساتھ حدیث شریف کی ایسی محنت کی, ایک سال مدینہ طیبہ میں حضرت کے ساتھ تشریف لے گئے اپنے حضرت مولانا خلیل احمد سارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, تو حضرت کا قیام تو وہیں رہ گیا, ان کو واپس بھیجا مدرسے میں, اور یہاں مدرسے میں ان کو شیخ الحدیث کا منصب دیا. تو کچھ لوگوں نے اس پر کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں باتیں کی ہوں گی, یہ تو ابھی اتنی چھوٹی عمر کے ہیں اور ان کو ابھی انہوں نے کتنا پڑھایا ہے, اور ان کو حضرت شیخ الحدیث لکھ رہے ہیں, فرما رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, ان کے شیخ نے, کہ اگر مدرسے کو انہیں شیخ الحدیث کا خطاب دیتے ہوئے یا منصب دیتے ہوئے کوئی ابہام ہے, کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں آج کل, نہیں وہ آج کل بڑا لفظ چلا ہوا ہے, تحفظات جس کو کہتے ہیں, تحفظ ریزرویشنز ہیں. تو فرمایا یہ میں ان کو اپنی طرف سے یہ خطاب دیتا ہوں. کون دیتا ہے؟ یہ شیخ. اور پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کہ جہاں دنیا میں آج شیخ الحدیث کہا جاتا ہے وہاں فوراً نام جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. ایسی مقبولیت دی اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں بھی. حالانکہ شیخ الحدیث ماشاءاللہ ہر مدرسے میں ہوتے, لیکن جہاں کوئی بات چلی شیخ الحدیث نے یہ فرمایا تو فوراً جو ہے ذہن جاتا ہے شیخ الحدیث کون؟ مولانا مذکر قاندوی رحمۃ اللہ علیہ, ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ یعنی من جانب اللہ, مقبولیت من جانب اللہ. تو امام غزالی بعد میں کیا ہوا؟ امام غزالی ہوئے. پہلے تو مولانا کچھ تھے, بعد میں امام غزالی. یہی حال آپ حضرات نے 12 سنا مولانا روم کا بھی, جنہوں نے فرمایا نا مولوی ہرگز نشد مولایا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد, کہ جب تک شمس تبریزی کی میں نے غلامی نہیں اختیار کی میں مولانا روم نہیں ہوا, مولایا روم نہیں ہوا. پہلے میں ایک مولانا کوئی نام جو بھی تھا ان کا وہ تھا. تو اس پہ بات چل رہی ہے کہ یہ جو خانقاہ کی محنت ہے یہ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہ نافع تو ہیں اور چیزیں نافع نفع بخش ہیں لیکن کافی نہیں ہیں. اور بھائی ڈرتے تو ہر وقت ہی رہنا ہے. کافی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی اس مکتب میں آنے کے بعد اور بس سمجھ لے کہ اب تو ہم نے فلاں سے تعلق کر لیا اور بیعت ہو گئے, اب تو ہمارا بس نجات ہونی ہے. یہ عقیدہ غلط ہے, یہ عقیدہ درست نہیں. محنت تو ہر حال میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید رکھنی ہے. کام بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, نہیں تو وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پانی رکھا کرتے تھے تہجد میں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوئے غالب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو, خوش ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز سنیے کون فرما رہا ہے اور صحابی سے فرما رہے ہیں مانگو کیا چاہیے, تو کیا فرمایا, کیا مانگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے, جنت میں آپ کی رفاقت آپ کا ساتھ چاہیے. کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی بھائی, 400 گز کا پلاٹ یا فیکٹری یا جو ہے امریکہ کا گرین کارڈ, جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے یار. اب دیکھیے آزاد صاحب کیا فرما رہے ہیں, فرمایا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, میری دعا کی مدد کرو سجدوں کی کثرت سے. موبائل آزاد صاحب کے کلام میں بلاغت قربان جائیے, کیا بلاغت تھی آزاد صاحب کے کلام میں. میری دعا کی مدد کرو, امام الانبیاء ہیں لیکن کام پہ لگا رہے ہیں صحابی کو, مطمئن نہیں کر رہے کہ یہ مطمئن ہو گیا کہ بس آدھا سر میں دعا فرما دیے, کام پہ لگایا کہ میری دعا کی مدد کرو سجدوں کی کثرت سے. خوب نمازیں پڑھو فرض کے ساتھ, سنت نوافل. مقصد تھا اعمال, اعمال پہ لگایا, اعمال کی اہمیت بتلائی کہ عمل کو معمولی نہ جاننا, عمل کو نہ چھوڑنا. آج کس کا منہ ہے بھائی کہ جو کسی سے بیعت ہو جائے یا کسی اس میں چلا جائے اور پھر کہہ دے بس میں تو بڑا پار ہے, میں تو فلاں جگہ بیعت ہو گیا, وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں. آدھا سب سے بڑا پیر ہے کوئی بھائی؟ کوئی نہیں, ہے نا. پیروں کے پیر ہیں. تو میرے گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس محنت کو اختیار کرنا ہے ہمیں, اس محنت کو سمجھنا ہے ہمیں, ہے نا. اور اس محنت کا نفع وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اس نفع کو ہمیں دیکھنا بھی ہے. اور الحمدللہ نظر آتا ہے, نظر آتا ہے, للہیت آتی ہے, اخلاص آتا ہے, تقوی آتا ہے. جب تقوی کی محنت ہوگی, تقوی کی بات ہوگی, مذاکرہ ہوگا تو تقوی آئے گا, اسی کی تعلیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اکونو ما صادقین، یہ آیت اہل اللہ کی صحبت، نیکوکاروں کی صحبت پر دلالت ہے نا. ہمارے والا نے اس کی سمجھیے، اور ہمارے دیگر اقابی اولیاء اللہ پوری زندگی اس کو بیان فرماتے رہے، پوری زندگی اس پہ تفسیریں کرتے رہے. ہم تو ان کے نقال ہیں، ان کی سنی ہوئی بات دہراتے ہیں اپنے نفع کے لیے. اسی پہ زور دیتے رہے ہیں کہ صحبت اختیار کرو، صحبت اختیار کرو، صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیا ہوگا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ٹرین کی مثال دی کہ اس میں فرسٹ کلاس بھی ہے، اے سی بھی ہے، پارلر کار بھی ہے، اور اس میں ایک اکانومی کلاس کا ڈبہ بھی لگا ہوا ہے. اگر یہ جڑا ہوا ہے تو جس وقت وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی منزل پہ اسی وقت پہنچ جائے گا. جڑے رہنا شرط ہے. اپنے عمل پہ نگاہ نہ ڈالے کہ ہم تو ایسے کیسے ہیں، ہم تو ٹھیک ہی نہیں ہوتے، ہم سے تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں. یہ شیطان کا دھوکا. جی ہم ایسے رہے جا کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمتہ اللہ علیہ کیسی ہمت افزائی فرمائی ہے نا، ہم جیسے گرنے والوں کے لیے کتنی بڑی اس میں ڈھارس دی ہے. کیا بھائی گر پڑے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں. کس طرح منزلیں طے کی؟ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. کوئی اس میں پیچیدگی ہے؟ گرے، گر جاتے ہیں، شیطان اور نفس کے تقاضوں سے گر جاتے ہیں. اور بشر ہے، اس کا بھی ایک وہ ہے نا، حملے ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں. لیکن کیا کرنا ہے؟ گر کر اٹھے، اٹھ کر پھر چلے، ہے نا. گرے پڑے نہیں رہے اسی میں، پڑے نہیں رہنا، یعنی گویا کہ دوسرے لفظ میں کہیے مایوس نہیں ہونا، اٹھ جانا ہے اور پھر چل پڑنا. ایک بادشاہ کا میں نے پڑھا، اس کا نام اس وقت تو ذہن میں نہیں ہے، کہ وہ شکست کھا گیا اور بھاگ کر کے اس کی فوج کہیں اور وہ خود کہیں جا کے ایک درخت کے نیچے پناہ لی، وہاں بیٹھا، بہت افسردہ غمگین تھا. تو اس کی نگاہ ایک چیوٹی پہ پڑی، جو کچھ تھا کھانے کی کوئی چیز لے کر کے اس درخت پہ چڑھ رہی تھی. وہ چڑھتی تھی اور گر جاتی تھی، پھر چڑھنا شروع کرتی تھی، پھر گر جاتی تھی. اس کو دیکھتا رہا وہ، اور یہاں تک کہ اس نے گنتی کی تو تقریباً 50 مرتبہ وہ چڑھی اور گری، لیکن اس نے چڑھنا نہیں چھوڑا، چڑھنا نہیں چھوڑا اس نے. اس کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ چڑھنا نہیں چھوڑتی. اور بالآخر 50ویں دفعہ یا 51ویں دفعہ وہ چلی گئی جہاں جانا تھا. وہاں سے اسے ایک حوصلہ ملا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا جب یہ چوٹی ہمت کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور چلا اور اپنے فوج کو اس نے جمع کیا تھوڑے تھوڑے کر کے، اور اس کے بعد اس نے پھر حملہ کیا اور فتح حاصل کی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا. کیا بات ہے بھائی؟ کہا وہ ایک چور ہے، وہ کئی دفعہ چوری کر کے پکڑا گیا ہے اور وہ بازی نہیں آتا ہے. ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے اور کوئی سزا ملتی ہے اس کو، لیکن چوری سے باز نہیں آتا. ہاتھ بھی کٹ گیا ہے اور جو سزائیں وہ بھی ہوئی ہیں، چوری سے بازی نہیں آتا. میں نے کہا اچھا کہاں ہے وہ؟ تو وہ گئے اور جا کے اس کے پیر چوم لیے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات، آپ اتنے آدھی مجرم کی، آدھی چور کی آپ پیر چوم رہے ہیں، آپ اتنے بڑے اللہ والے. لیکن دیکھو بعض اوقات بزرگان دین مغلوب الحال ہو جاتے ہیں. اب وہ جو آگے بات ہے وہ اصل، انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے چور کے پیر تھوڑی چومے، میں نے تو اس کے عزم کے پیر چومے ہیں. جو اس کا عزم ہے جس سے یہ باز نہیں آتا ہے، میں تو اس عزم کے پیر چوم رہا ہوں کہ جو اس کے اندر ہے. یہ عزم چاہیے دین پر چلنے میں. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو بس مرض یہ جانانا چاہیے, دیوانا چاہیے, بس اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ. بس اس نظر سے جانچ کر, وہ کیا چاہتا ہے, تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. معاشرے کو نہ دیکھ, اس کو نہ دیکھ, اس کو نہ دیکھ. جیسے اس چور نے کسی کے سب و شتم کی پرواہ نہ کی, نہ جلاد کی پرواہ کی, نہ جیل کی پرواہ کی, اپنے اس سے باز نہیں آیا. یہی چیز اگر اس کی نیکی میں تبدیل ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے. حضرت نے جو چوما وہ اس چیز کو چوما تھا کہ اس کے اندر جو یہ مادہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے, اور یہی اس کو آگے لے جانے والا ہے. یہ تھوڑا سا کیا ہو جائے, ڈائیورٹ ہو جائے, مڑ جائے, گھوم جائے, اس کا زاویہ صحیح ہو جائے, جسے کہتے ہیں پٹری پہ آ جائے, تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. یہ عزم چاہیے, ہے نا. اس عزم سے تو یہ ہم نے طے کی, اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے, ہمت نہ ہارے, مایوس نہ ہو. یہی ہے خانقاہ کی تعلیم. فضل چاہیے, اللہ تعالیٰ کا فضل, اور وہ مانگنے مانگنے والوں کو ملتا ہے. مانگتا رہتا ہے, آدمی مانگتا رہتا ہے, یا اللہ فضل فرما دیجئے, یا اللہ فضل فرما دیجئے, تو کیا ہوگا کہ ایک دن فضل ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دروازہ کھٹکھٹاتا رہا کسی کا کوئی, تو ایک دن کیا ہوگا, نکل آئے گا, ہے نا. ایسے اللہ کے در کھٹکھٹاتا رہے, چھوڑے نہیں کہ میں تو ایک بزرگ اللہ والے ہمارے حضرت, میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, 12 سنایا کرتے تھے, اور حضرت اصل تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سنایا ہوا ہے کہ تہجد میں اٹھتے تھے, ذکر اذکار کرتے تھے, دعا کرتے تھے, آواز آتی تھی تمہاری کوئی دعا قبول نہیں, پھر اگلے دن یہی معمول, یہی آواز آتی تھی تمہاری دعا کوئی دعا قبول نہیں, پھر اگلے دن یہی معمول. تو ایک دن تو ان کے خادم نے بھی سن لیا, بڑا حیران ہوا جب دوسرے دن دیکھا اپنے ان کو شیخ کو کہ یہ پھر اسی طرح سے محنت کر رہے ہیں, تو حیران ہو کے کہتا ہے حضرت وہ کل تو آپ کو جواب مل گیا تھا کہ تمہاری کوئی قبول ہی نہیں ہے, پھر آپ وہی محنت کر رہے ہیں. تو نے کیا فرمایا, کیا فرمایا, فرمایا ارے کوئی دوسرا در ہے تو بتا دے, کوئی دوسرا در ہے تو بتا دے, کہاں جاؤں. اب جو رات آئی اگلی والی تو آواز آئی کہ سارا قبول ہو گیا, سارا قبول ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھوڑا سا دیکھتے بھی ہیں, اور بڑوں کے ساتھ بھائی معاملات الگ ہوتے ہیں. ہم ان کی نہ تمنا کریں, نہ ان پہ اپنے آپ کو قیاس کریں, ہم تو بہت چھوٹے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ کہ ہمارے ہمیں بہت ایسے ہیں, ہم تو اتنے دن سے دعا مانگ رہے ہیں, ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی, ہم تو چھوڑ دی ہم نے دعا مانگنی, ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. ارے بیوقوف, یہ مانگنے کی جو توفیق مل رہی ہے یہ کوئی کم ہے کہ صحیح جگہ مانگ رہا ہے, صحیح جگہ درخواست پیش کر رہا ہے, یہ نعمت کم ہے کیا, اور ان سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی میرے شیخ کی برکت سے کہ نماز, نماز کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ذریعہ ہے. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, جماعت کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو کتنے وقت پڑھو کوئی روک تھوڑی ہے, مکروہ وقت کے علاوہ. تو جب نماز میں چلا گیا آدمی, جب اللہ سے مخاطب ہو گیا اور اللہ نے کوئی وقت بند نہیں کیا اور کوئی جگہ منع نہیں کی, فضاؤں میں چلے جاؤ, زمین کی تہوں میں چلے جاؤ, سمندر میں چلے جاؤ, جہاں بھی جاؤ وہاں اللہ سے مانگ لو. خاص طور پر نماز اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ذریعہ ہے. لیکن اب سوچیں ذرا سا ہم یہ کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ اس عظیم نعمت سے محروم ہے نا, کہ اتنے بڑے بادشاہ, احکم الحاکمین, خالق و مالک کی کائنات, وہ موقع دے رہے ہیں آؤ ہم سے بات کرو. آج دنیا کا ایک چھوٹا سا کوئی بھی عہدے والا, کسی علاقے کا کہہ لو یا کسی شہر کا کہہ لو, عزیر وزیر, کوئی ایسا عہدیدار کسی کو کہے آ جاؤ بھائی میرے ساتھ میٹنگ کر لو میرے ساتھ, تو وہ کتنا خوش ہوگا اور کتنا لوگوں کو بتاتا پھرے گا بھائی مجھے آج انہوں نے بلایا ہے, فلاں سیکرٹری نے بلایا اور فلاں نے بلایا, فلاں نے بلایا. ہوگا نہیں ہوگا بھی بتاؤ, جہاں جائے گا یہ بتائے گا لوگوں کو. اور یہاں جو بھیک دیتا ہے وزارت کی صدارت کی, جو بھیک دیتا ہے وہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ نہیں بس اسی کیٹیگری والا آئے گا میرے پاس, اس سے نیچے والا نہیں آئے گا. سب کو سرائے عام ہے اور وہ نہیں آتے, تو کتنی بڑی محرومی ہے, سوچیے کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے. تو یہ شکر کریں ہم کہ ہم درخواست دے رہے ہیں, ہم صحیح جگہ درخواست دے رہے ہیں. یہ نعمت کم نہیں ہے, سنوائی ہو نہ ہو نہ ہو, اور سنوائی کیوں نہیں ہوگی, سنوائی ہو رہی ہے. تین باتیں فرمائی نا, یا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں, یا اس کی جگہ کوئی اور اچھی چیز دے دیتے ہیں, اور یا گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ ایک بات اور ہے کہ یہ آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے. دعا کسی بھی صورت میں رائے گا نہیں جاتی, اور وہ نہیں ہے, ہر صورت میں فائدہ بخش ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعا ہے, قدم قدم پر دعائیں, قدم قدم پر, گھر سے نکلنے کے وقت دعا, گھر میں داخل ہونے کے وقت دعا, سونے کے وقت دعا, سونے کے اٹھنے کے بعد دعا, بیت الخلاء میں جانے کے وقت دعا, باہر نکلنے کے وقت دعا, شہر میں داخل ہونے کے وقت دعا, شہر سے باہر نکلنے کے وقت دعا, یعنی کس قدر دعائیں, پوری زندگی دعا ہے. پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو, دعا کیا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ جو ہے مناجات ہے, مانگنا ہے, گفتگو ہے. بندہ ہر وقت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا رہتا ہے, اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ. تو بھائی اس پہ اس کو جو ہے معمولی نہیں سمجھایا جائے, ہے نا, مایوس نہ ہوا جائے. اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ بس اسی طرح سے چلتے چلتے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی توفیق الہی شامل حال ہو جائے گی. ہاں, اور پھر جب شامل حال ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ایسی حالت بدلتی ہے الحمدللہ کہ بس آدمی سوچ پڑ جاتا ہے کہ یہ جذبات میرے کیا ہو گئے, اس میں کیسی تبدیلی آ گئی, ابھی کیا تھے اور ابھی کیا ہونے لگے. ہر نیکی کا دل میں دائیا پیدا ہو رہا ہے, ہر نیکی کی تمنا پیدا ہو رہی ہے, آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے, آخرت کی یاد بس گئی ہے. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس والا کے پہلے شیخ اول, کیا تعریف فرمایا اپنے شیخ کو کہ حضرت میں چلتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں آخرت میں چل رہا ہوں. مجھے لگتا ہے میں آخرت میں چل رہا ہوں, میرے سامنے مطلب دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. ایسا یقین, ایسی کیفیت, احسانی کیفیت کہ دنیا میں ہوتے ہوئے معلوم ہو رہا کہ میں ہوں ہی نہیں ہوں اور میں آخرت میں ہوں. حضرت فرمایا یہ اس وقت کا صدیق ہے, مقام میں اس مقام صدیقیت اس کو ملی ہوئی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت کا شاہ عبد الغنی صاحب کا خط تھا, کسی طریقے سے پتہ چل گیا بعد میں. تو یہ کیفیت کہاں سے ملی بھائی, مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت, ایمان کی کیفیت ملی. حضرت کی صحبت میں جائے بغیر یہ کیفیت نہیں تھی, ان کی صحبت سے یہ ملی. اور مجدد تھانوی کو جو صحبت ملی, کو جو توفیق ملی, اور جو اللہ نے ان کے نام کا ڈنکا بجوایا, وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے فیض صحبت سے ملی. ایک دفعہ بیان میں کھڑے ہوئے اور نعرہ مار کے بیٹھ گئے, چیخ مار کے رونے لگے, اور کیا فرمایا, ہائے امداد اللہ, شیخ کا نام لے کے فرما رہے ہیں, ہائے امداد اللہ. کیا مطلب, کیا کہ حضرت آپ نے مجھے کیا فیض آپ سے مجھے کیا فیض ملا ہے کہ میں کس کیف میں ہوں, علوم کی کیا بارش ہے. کسی نے کہا نا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی جو آپ ایسے علوم بیان کرتے ہیں, دو ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے کے بیانات چلتے ہیں ماشاء اللہ. حضرت کا بیان جب ہوتا تھا اور ایسے ایسے علوم اور ایسی وہ سبحان اللہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں. تو حضرت فرمایا کہ دیکھو ہم نے زیادہ کتب بینی نہیں کی. کیا فرمایا؟ ہم نے زیادہ کتب بینی نہیں کی. ہاں کتب بینی کی بڑی خواب سے. کتب سے مراد کتب اولیاء اللہ کا ایک مقام ہے کتب, یعنی ہم نے ایسے اولیاء اللہ کی صحبت اٹھائی ہے جو کتب تھے, بس ان کی صحبت سے سب کچھ مل گیا. زیادہ کتب بینی نہیں کی, وہی چیز جو یہ شاعر فرما رہے, نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو میری بات کا مدعا یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اس جانب بھی توجہ دی جائے. جہاں اور جانب توجہ ہے الحمدللہ, اس جانب توجہ میں کمی ہے. ہمارے اکابر کے یہاں یہ معمول نہیں تھا, ان کے یہاں تو لازمی تھا کہ کسی اللہ والے سے تعلق کرنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر گھر کا ہر فرد, مستورات, خواتین, بچے, سب لازمند کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے. یہ تصور نہیں تھا کہ تعلق نہیں ہو اور اس کے بغیر دین پہ آ جائیں, اس کے بغیر کامل دین مل جائے. مدرسہ دیوبند ہی کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ فرمایا ہم نے ایسا زمانہ دیکھا کہ صدر مدرس سے لے کر کے چپڑاسی تک سارے صاحب رضوت اولیاء اللہ ہوتے تھے, اور دن کے وقت تو مدرسہ ہوتا تھا, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایں گونج رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, ہر آدمی اپنے کام میں, اور رات میں سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور خانقاہ کا منظر پیش کرتا ہے, خانقاہ بنی ہوئی ہے, ہر آدمی تہجد میں اٹھا ہوا ہے اور اللہ 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 کے نعرے لگ رہے ہیں, اور کوئی رو رہا ہے, کوئی گریہ زاری کر رہا ہے, کوئی گڑا رہا ہے, مناجات میں ہے, اذکار میں ہے, رات میں وہ خانقاہ کا منظر پیش کر رہی ہیں. ایسے نہیں, حضرت شیخ الحدیث قطب الاختام مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا پیرانہ سالی میں, 90 سال کی عمر میں صاحب فراش تھے, لیکن پاکستان کا دورہ اور جنوبی افریقہ کا دورہ اور انگلینڈ کا دورہ فرمایا تھا حضرت نے اس پیرانہ سالی میں, اتنے آزار کے باوجود, اور ان کی کرامت بھی نمودار ظاہر ہوئی انگلینڈ کے سفر میں. بہت کوشش کی کہ پانی نہ پیوں, کھانا نہ کھاؤں, کتنے گھنٹوں کا سفر ہے, لیکن پھر بھی بیچ میں پیشاب لگ گیا, باتھ روم جانا نہ پڑے, لیکن اللہ کی شان کہ پیشاب کا تقاضا آ گیا. لیکن پھر کیا ہوا, کیا ہوا, اچانک اعلان ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے جہاز کو فلاں ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے. وہ ضرورت کیا ہوگی, وہ ضرورت کیا ہوگی, حضرت کو پیشاب کرانا تھا, یہ ضرورت تھی. اور جہاز نے لینڈ کیا, حضرت وہاں اترے اور وہاں جس طرح اپنے اس کا خیال کرتے ہوئے استنجا کیا, وضو کیا, نماز پڑھی, اور پھر فوراً اعلان ہو کے سب لوگ بیٹھ جائیں گا جہاز میں, بس پیشاب کرانے کے لیے رکے, جہاز کو روکا گیا اور پھر تشریف لے گئے. تو کیا بات کیا تھی, بات یہ تھی کہ تشریف لائے اور ایک بستر پہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کرنگی, ایک بستر پہ وہ صاحب فراش ہوں, وہ بھی بیچارے بیمار, 80-85 سال کتنی عمر, اور دوسرے بستر پہ آ کے وہ لیٹ گیا تھا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ, اور فرمایا بھائی دیکھو ایک بستر پہ تم ہو, ایک پہ میں ہوں, اور میں یہاں جو حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے یہاں ذکر کے حلقے قائم کرو. میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کے حلقہ قائم کرو اور طلبہ میں اس کا ذوق پیدا کرو. ایک وقت تھا کہ ہم طلبہ کو اذکار سے منع کرتے تھے دوران طالب علمی کہ ان کے اسباق کا نقصان ہوگا, لیکن یہ وقت وہ وقت آ چکا ہے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں, اور فتنے جو آ رہے ہیں مختلف طریقے سے اس کے بغیر اس کا توڑ نہیں ہے. چنانچہ دارالعلوم, نیو ٹاؤن اور جگہ جگہ پوری دنیا میں حضرت نے یہی آواز لگائی, اور اس کے پیچھے جو بنیاد تھی وہ بھی سن لیجیے. جو حضرت کا وصال یہ تقریباً سن 82 میں حضرت کا وصال ہوا ہے, اسی کے آس پاس پاکستان کا سفر سن 80 میں کیا ہے, فیصل آباد میں ایک ماہ کا اعتکاف فرمایا سن 80 میں. تو فرمایا میں نے خواب دیکھا, خواب دیکھا کیا, حضرت حسن تشریف فرمائے اور حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, جن یہ حضرت شیخ العزیز ان کی گودوں میں کھیلے تھے. جب یہ 8 برس کے تھے تو حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو گودوں میں کھیلے تھے, بہت چاہتے تھے, چونکہ ان کے خادم خاص کے بیٹے تھے. کون؟ مولانا رضا کاندلوی حضرت مفتی صاحب کے خادم خاص تھے, فرماتے تھے نابینا کی لاٹھی ہے یہ, ان کے یہ بیٹے, اور جن کے لیے وہ ان کا شعر بھی حضرت کا, ایک دن دیر سے پہنچے تو کیا فرمایا, مفتی صاحب ٹہلتے ٹہل رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے, مت آئیو او بے وفا, او بے وفا, مت آئیو او بے وفا تو اب بھی, مت آئیو او بے وفا تو اب بھی, کٹ گیا ہے جس طرح دن گزر جائے گی شب بھی. محبت کا یہ مقام تھا اپنے اس خادم سے, ان کے یہ بیٹے تھے, تو لاڈلے تھے, چہیتے تھے, حضرت کی گودوں میں چمٹتے رہتے تھے. تو حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور حضرت آزم تشریف فرما ہے اور مفتی صاحب ہے اور حضرت شیخ الحدیث. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مفتی صاحب کی طرف مخاطب ہو کے کہ زکریہ کو حاضری کا بڑا اشتیاق ہے, یعنی ہمارے پاس آنے کا, ہے نا, زکریہ کو حاضری کا بڑا اشتیاق ہے, لیکن میرا جی چاہے ہے, سہارنپوری زبان فرما رہے ہیں, میرا جی چاہے ہے کہ ابھی اس سے کچھ اور کام لیا جائے. تو حضرت مفتی صاحب نے بھی سر ہلایا اور فرمایا لے گئے, جی حضرت, جی حضور, میرا بھی جی چاہے ہے کہ ابھی اس سے کچھ اور کام لیا جائے. اور حضرت کی آنکھ کھل گئی. اب حضرت جو ہے وہ اپنے خادم سے, اپنے جو مخلصین تھے ان سے انہوں نے یہ بات, کتابوں میں ساری تفصیل موجود ہے. تو حضرت کے دل میں جو اس کی تعبیر آئی وہ یہ آئی کہ حضرت مفتی صاحب کو جو خواب میں دکھلایا گیا ہے, حضرت مفتی صاحب کا خاص مشغلہ, خاص کام, جب آپ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا اور پڑھنے پڑھانے کے قابل نہیں رہے تھے, تو خالصتاً ذکر و فکر کی محنت تھی, اصلاح نفس کی محنت تھی, خانقاہ کی محنت تھی, یہی حضرت کا مشغلہ تھا. اور اب اور کام تو ہو رہے ہیں دنیا میں, لیکن یہ جو اصلاح نفس کی محنت تھی, اذکار کی محنت تھی, خانقاہ کی محنت تھی, یہ بڑی بڑی خانقاہیں خاموش ہیں. سارن, یہ گنگو کی خانقاہ حضرت مفتی صاحب کی, جب حضرت بچے تھے تو اس وقت کی خانقاہ آباد تھی, لیکن اب اس کا وہ بات نہیں. وہاں پر تھانہ بھون کی خانقاہ, وہ اس میں وہ جوش سرگرمیاں اور وہ جو ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ پہنچتے تھے وہ خاموش ہے. رائے پور کی خانقاہ مشہور شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ تشریف لے گئے. ان کے بعد شاہ عبد الرحیم شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, وہ بھی خاموش ہو گئی. تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اس جانب اشارہ ہے, اس جانب اشارہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت دیوانہ وار حضرت نے اس طرف توجہ دلائی, اپنے تمام خلفاء کو جو دین کے تمام حلقوں سے وابستہ تھے, حضرت کا فیض دین کے تمام حلقوں تک پہنچا ہوا تھا, توجہ دلائی کہ اذکار پہ محنت کرو, خانقاہوں کو آباد کرو, اس ذریعے سے فتنوں کا توڑ جو ہے ہوگا. اور اس زمانے میں ہمارے شیخ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ, جن کے دیکھنے والے ابھی ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت نے کیسی محنت فرمائی اور کیسے حضرت کی کا فیض دنیا میں عام ہوا, کیسے کیسے لوگ داخل سلسلہ ہوئے اور کیا سے کیا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے, اور کیسا دین کا رنگ, کیا امریکہ, کیا انگلینڈ, کیا جنوبی افریقہ، کیا جرمنی، کیا موریشس، کیا آسٹریلیا، ہندوستان، بنگلہ دیش، آپ کے سعودی عرب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت کے فیض یافتہ ہزاروں لاکھوں الحمدللہ، یہ اسی محنت سے اور ہر طبقے کے لوگ حضرت سے وابستہ ہوئے، ہر جماعت کے لوگ حضرت سے وابستہ ہوئے اور ان سے یہ اخلاص کی دولت حاصل کی. بڑے بڑے جو ہے علماء کرام، شیخ الحدیث حضرات، مدرسین حضرات اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی، دنیا کے عام یعنی کاروباری اور دیگر اس طرح کے لوگ بھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص کی دولت عطا فرمائی ہے، جس کے باعث اللہ تعالیٰ ان کا فیض عام فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں اس طرف اس کو بھی ایک کام سمجھا جائے، اس محنت کو بھی ایک ضرورت سمجھا جائے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. جس جانب اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے چار کام گنوائے ہیں، تزکیہ بھی ایک باقاعدہ کام ہے، قد افلح من زکاہا اور قد افلح من تزکا، یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جس کا مفہوم دونوں کا ایک ہی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. اس جانب واضح حکم ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چار کام، اس میں یہ اس کی ایک نشاندہی وہاں پر. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سمجھ دے، اس کی اہمیت کو ہمارے دل میں اتار دے اور جو ہے اس کی برکات ہمیں عطا فرما دے. سارے کام اچھے ہیں، سارے کام نفع بخش ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے، ہے نا، اخلاص نصیب فرمائے محنتوں کے اندر، اور ہمیں انسان، مسلمان، مومن بننا نصیب فرمائے، ہے نا، معاملات ہمارے درست ہوں، معاملات کی طرف توجہ. دین کیا ہے؟ جب تک معاملات صحیح نہیں وہ دین نامکمل ہے، ادھورا ہے. ہمیں حق پہچاننا آنا چاہیے کہ بھائی ہمارا حق کیا ہے، ان کا ماں باپ ہے ان کا کیا حق ہے، بیوی ہے اس کا کیا حق ہے، بچے ہیں اس کا کیا حق ہے، پڑوسی اس کا کیا حق ہے، اور دیگر لوگ ہیں ان کا کیا حق ہے. آج ہم تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سے سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنی اہلیہ محترمہ کو، اپنی جو ہے کیا زوجہ محترمہ کو کیا ہاتھوں سے لقمہ کھلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ ثواب ہے. جس گلاس میں، جس جگہ سے ہماری اماں پانی پی رہی ہیں، اسی جگہ سے خود پی رہے ہیں. یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو بیویوں سے اتنی محبت کرو، لوگوں کے ساتھ برتاؤ سکھلا رہے ہیں، معاف کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، والدین کے حقوق سکھلا رہے ہیں. ایک صحابی جہاد کے لیے آ گئے، فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا جی بیمار ہیں. فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو. یہ دین سکھلا رہے ہیں آج وسلم. تمہیں اللہ وہاں ملے گا. خلاصہ اس بات کا مفہوم یہ کہ تمہیں اللہ وہاں ملے گا ماں کی خدمت میں. آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے حقوق کو تو دین سے نکال ہی دیا ہے، صرف واعظ سننے کو، بیانات سننے کو اور ان چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کر لیا. ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں بھائی. اور جو معاملات اور حقوق کی ادائیگی جو ایک لازمی عنصر ہے، اس طرف توجہ کی بہت کمی ہے، جس کے باعث آج لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ تو دین کو بدنام کر رہا ہے. لما فرمائے ہمیں دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دین کو بدنام کر رہا ہے. کیوں؟ اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، یہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، حق پہچانتا نہیں ہے کہ کس کا کیا حق ہے، اور جب حق نہیں پہچانے گا تو ظلم کرے گا، ظالم ہو جائے گا. یہ کبھی ماں کے حق کی وجہ سے ظالم، کبھی باپ کی وجہ سے ظالم. بادے ہیں ہمارے بچے، وہ یہ میرے وہ تو والد ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. کیا ہے بھائی، ان کا مقام پہچانا ہے؟ فرمایا باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بچے کے لیے. اور اس کے باپ کو کیا فرمایا، مظہر ربوبیت ہے یہ. اللہ تعالی جیسے اللہ رب ہیں دنیا میں، یہ مظہر ربوبیت ہے. باپ کو کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ ہے خانقاہ کا مقصد، یہ ہے کہ حق کی پہچان آنی چاہیے، یہ گوشہ اجاگر ہونا چاہیے، اس گوشے پہ آدمی آئے. میرے حضرت شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف غزنوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اعتکاف سے جب فارغ ہوئے، ہم لوگ رخصت کا بیان، یعنی غالباً آخری دن تھا کہ آج اعتکاف ختم ہو جائے گا، تو اس میں حضرت نے چند ہدایتیں عطا فرمائی تھی. اس میں سے ایک دو باتیں یاد ہیں اس وقت. فرمایا کہ یہاں سے جانے کے بعد جس کو پانچ وقت کی نماز کی توفیق ہو گئی، پانچ وقت کی نماز کی پابندی آ گئی، ہے نا، ایک تو یہ کام، دوسرے ماں باپ کی فرما برداری آ گئی، تو بس سمجھو کہ یہ محنت وصول ہو گئی. تمہارا یہاں بیٹھنا اعتکاف میں 10 روز، تم یہاں اللہ کو حاصل کرنے آئے تھے نا بھائی، کہ ہم اللہ والے ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں. اور حضرت اس کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں. یہ دو باتیں میرے ذہن میں بھی، یہی دو باتیں رہی ہیں بھائی، اور کوئی ایک آک ہو تو وہ بھی. دو یا تین باتیں فرمائی تھیں، اس میں سے ایک یہ کہ پانچ وقت کی نماز تم پڑھنے لگو، اور ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک اور ان کی جو ہے فرما برداری، یہ تم اس کو اہمیت دینے لگو، بس تمہارا کام ہو گیا، تمہارا اعتکاف وصول ہو گیا. تو اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. خانقاہ کی محنت یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام كالسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو انتہا قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیا، جو انجانے میں کیا، سب کو معاف فرما اور آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دارین کی عافیتیں عطا فرما، دارین کی خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ کرم فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، غیب سے مدد فرما دیجئے. یا اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ حفاظت فرما دیجئے. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو، یا عزیز ہو، یا اللہ حفاظت فرما دیجئے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم جو بیمار ہیں، روحانی جسمانی، یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، سوئے خاتمے سے بچائیے، برے انجام سے بچائیے. یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما دیجئے. یا اللہ دین کا صحیح ذوق عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے بچائیے. یا اللہ غلط فہمیوں سے بچائیے. یا اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے. آپ ہمارے مقصود بن جائیے. یا اللہ، یا اللہ آپ کے سوا اور کوئی دل میں نہ ہو، آپ کے سوا اور کوئی مقصود نہ ہو. یا اللہ موت سے پہلے آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، کسی کو محروم نہ فرما. ہمارے مشائخ اساتذہ سب کے درجات کو بلند فرما، جو حیات ہیں ان کا سایہ دراز فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بہترین بخشش فرما، درجات عالیہ عطا فرما، میری والدہ صاحبہ کو شفا عطا، شفا کلی عطا فرما، اور ہمارے جتنے احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ سب کے آپ حال سے واقف ہیں، یا اللہ سب کے اس مسئلے مسائل حل فرما دیجئے، یا اللہ پریشانیاں دور کر دیجئے، مشکلات آسان فرما دیجئے، حاجات کی یا اللہ کا تکفل فرمائیے، ابھی سے لے کر موت تک، موت سے لے کر میں آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل منازل گھاٹیاں آنے والی ہیں، یا اللہ ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما دی. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفر اللہ.